哇。مضمون نہیں آ رہا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آ گیا مضمون. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو سورج ہے اس سورج سے تو کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک ہندو اور کافر وہ بھی اپنی کھیتی کو اس سورج سے کی روشنی سے اس میں غلہ پکتا ہے. اس لیے جہاں پر سورج نہیں ہوتا وہاں غلہ نہیں پکتا, اور سورج کی روشنی کھیتی کے لیے حیات بخش ہے اور انسانی حیات کے لیے بھی وٹامن ڈی, کہتے ہیں وٹامن ڈی ملتا ہے اس سے. تو مولانا فریاد کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو سورج ہے تو یہ تو آپ کافروں کو بھی دیتے ہیں. جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو کافر بھی کام پہ نکلتا ہے اور سورج کی روشنی میں کام کرتا ہے دن بھر, اور وہ بھی اپنا کام پہ واپس چلا جاتا ہے. تو سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری کوئی امتیازی چیز نہیں ہے. اپنے دوستوں اور آپ کے خاص بندے جو ہوں ان کو اس چیز سے کیا فائدہ, یہ سورج تو کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. لہذا مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے دل کے اندر اور ہماری روح کے اندر اپنے قرب کا سورج عطا فرما کہ جس کی کافر کو بھی خبر نہ ہو. حضرت خواجہ عزیز حسن مزدوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمسا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, تمسا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تو لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب اگر سورج چاہیے, اللہ کے قرب کا سورج چاہیے, تو اس کے لیے وہی قاعدہ ہوگا جو دنیا کا قاعدہ ہے. دنیا میں جو سورج طلوع ہوتا ہے جو قاعدہ اس کا ہے, تو اللہ رب العزت کے جو قرب کا سورج چاہیے اس کا بھی وہی قاعدہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے دو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. پہلی علامت جو ہوتی ہے وہ اس کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے, سفیدی جس کو صبح صادق بولتے ہیں, وہ سچا اس کو صبح صادق ہے, کاذب نہیں صادق ہے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا, صادق کو یاد آیا, حضرت کا شعر ہے کہ ہمارے درد کو یارب, ہمارے درد کو یارب تو درد معتبر کر دے, ہمارے درد کو یارب تو درد معتبر کر دے. یعنی درد سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی محبت کا درد, لیکن وہ درد جو ہے وہ یا اللہ درد معتبر بنانا. کیونکہ جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو درد اٹھتا ہے. اب ہسپتال لے کر جاؤ تو ڈاکٹر نہیں کہتی ہے ارے یہ جھوٹا ہے سب, ایسے ہی ہے بس, وہ ایک دوا دی چلو جاؤ, یہ کچھ نہیں ہے, یہ ابھی یہ بچہ نہیں پیدا ہوگا اس سے. لہذا اس درد کو, اس درد تو ہوا لیکن یہ جھوٹا درد کہلاتا ہے, جھوٹے درد کہلاتا ہے یہ. تو لہذا حضرت نے فرمایا کہ ہمارا درد جھوٹا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچا ہو. اور سچے درد کی علامت کیا ہے, جھوٹا درد اور سچے درد میں اللہ کی محبت میں جھوٹا درد اور سچا درد کیا ہے, جھوٹا درد یہ ہے کہ مسجد میں ہیں, خوب رو رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں اور اشک بار آنکھوں سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی صورتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے نہیں بچتے. یہ درد جھوٹا درد ہے. کہ مسجد میں تو درد ہے، ملتزم پر تو درد ہے، کعبہ شریف میں تو درد ہے، نماز میں تو درد ہے، رونے میں تو درد ہے، تقریر میں تو درد ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے وہاں درد ختم ہو گیا. تو یہ درد کیا ہے؟ یہ جھوٹا درد ہے. اسی لیے فرمایا دیکھو میاں داڑھی سے مت کھیلا کرو، فضول حرکت ہے، بالکل فضول ہے یہ. تو اسی لیے کیا فرمایا کہ اللہ ہمیں تو درد عطا فرما، لیکن ایسا درد ہو جانا چاہیے جو مسجد میں بھی وہی ہو، بازار میں بھی وہی ہو، شیخ کے سامنے بھی وہی ہو، ایئرپورٹ پر بھی وہی ہو، تنہائی میں بھی وہی ہو، اور جب دوستوں میں بیٹھے ہوں تب بھی درد وہی ہو. فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ہے. وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائم اندر آپ، دائم اندر آپ کارے ماہیت، کہ ہمیشہ پانی کے اندر رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. دائم اندر آپ کارے ماہیت، یہ مچھلیوں کا کام ہے جو ہمیشہ پانی کے اندر رہتی ہے. ایسا نہیں ہے مچھلی کہ کچھ دیر جو ہے وہ کچھ ٹہلنے کے لیے، کہ جی پیٹ میں کچھ بدہضمی ہو گئی ہے اور گیس کی شکایت ہو رہی ہے، کہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، تو اس نے کہا چلو آج ٹہلنے کے لیے ذرا سپر ہائی وے کا چکر تو لگائیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پانی کے اندر ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ پانی سے جدائی اس کے لیے موت کا ذریعہ ہے. پانی کے بغیر مچھلی رہ نہیں سکتی ہے، وہ اس کے لیے موت ہے. ایک تھوڑی بھی باہر رہے تو وہ نہیں رہ سکتی. بلکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پانی مچھلیاں کا کام صرف پانی کی، تھوڑے پانی میں بھی ان کا گزارا نہیں ہے، بلکہ ان کا گہرے پانی میں گزارا ہے. کیونکہ جب گرمیوں کا زمانہ آتا ہے اور جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو اوپر کی جو سطح ہے پانی کی وہ گرم ہو جاتی ہے، تب مچھلیاں کیا کرتی ہیں، گہرے پانی کے اندر غوطہ لگا دیتی ہیں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں ایسے جو اللہ والے ہیں، سچے اللہ والے ہیں، تو وہ جب گناہوں کی گرمی ان سے پہنچنے لگتی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب جائیں تو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی گرمی ان تک پہنچے، کہ جس سے شیطان اور نفس کے قابو میں آ جائے، جلدی سے وہ اللہ کی یاد میں غرق ہو کے اتنی گہرائی میں غوطہ لگاتے ہیں، اتنی اللہ کی یاد کے دریا کے اندر اتنے گہرے اس میں جاتے ہیں کہ پھر مخلوق کے قابو میں بھی نہیں آتے، شیطان اور نفس کے قابو میں بھی نہیں آتے، اور گناہوں کی گرمی اور نہ شیطان اور نفس کی گرمی ان کو خراب نہیں کر سکتی. ورنہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی، گرمیوں کا زمانہ چھوٹا تالاب ہوتا ہے، تو جب گرمیاں میں کیا ہوتی ہے کہ مچھلیاں گرمی سے پانی میں گرم ہوتا ہے، مچھلیاں بے ہوش سی ہو جاتی ہیں، پھر شکاری ان کو بڑے مزے سے پکڑ لیتا ہے. لہذا ایسا ہی میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہوں کے قریب مت رہو، ورنہ گناہ کی قربت بھی، گناہ کی قربت تمہارے جو ہے وہ دل کو، تمہارے دماغ کو گرم کر دے گی، اور یہ گرمی گناہ کی گرمی کے اندر بھی بدل جائے گی. لہٰذا قریب بھی مت رہو گناہوں کے، دور رہو، مچھلی کی طرح رہو جو گہرے پانی کے اندر غوطہ لگا کے رکھتی ہے. اللہ فرمایا اللہ کے قرب کی، اللہ کے دریائے جلال کی، اللہ والے جو ہیں یہ گہرائیوں کی مچھلی ہیں. ماں رومی اسی کو فرماتے ہیں ماہیانے تارے دریائے جلال، یہ اللہ کے دریائے جلال، اللہ کے قرب کے جو دریا ہے اس کی گہرائیوں کی مچھلیاں ہیں اللہ والے. تو کیا فرماتے مولانا، دائم اندر آپ، دائم اندر آپ کارے ماہیت، پانی کے اندر ہمیشہ رہنا ہمیشہ یہ مچھلیوں کو کام ہے. مار را باؤ کجا ہمرائیت، سانپ جو ہے، مار کہتے ہیں سانپ، مارے آستین جو مشہور ہے نا، اس سے مراد آستین کا سانپ ہے. مار فارسی میں سانپ کو بولتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ مار کیا کرتا ہے، سانپ تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دینے کے لیے کچھ مچھلی پنا دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ مخلوق ہٹی، فوراً جو ہے وہ دریا سے باہر نکلا، پانی سے باہر نکلا، اور جو ہے وہ سورج کی گرمی کے حاصل کر کے، ٹھنڈک سے بچنے کے لیے سورج کی گرمی حاصل کرتا ہے اور اپنے کو گرم کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر مسجد کے اندر مخلوق کو دکھاتے ہیں تو خوب درد، رونا گانا اور بڑی تقریر سب، لیکن جب اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں تو بدماشی کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ یا کسی عورتوں کے ساتھ یا کسی جو ہے دل کے گندے خیالات پکاتے ہیں یا اپنے ہاتھ سے منی نکالتے ہیں یا جو بھی کوئی گناہ ہو وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے لوگ، یہ جو ہے اللہ والے نہیں ہے، یہ بدماش ہے. کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تو خلوت میں بھی مجھ کو، خلوت میں بھی یاد تیری رہے، مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے. یعنی خلوت میں بھی ہم آپ کی یاد میں مستغرق رہیں اور آپ کی یاد سے لطف اندوز ہوں اور آپ کی یاد میں محو رہیں اور آپ کی یاد میں مست رہیں، اور جب جلوت کے اندر آئیں دوستوں میں ہوں تو اللہ اے اللہ آپ کے عاشقوں میں بیٹھ کر ہم اپنے عشق کو، ہمارے عشق کے اندر جو ہے وہ ترقی ہو، کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ عاشقوں کی صحبت سے، عاشقوں کی صحبت سے عشق ملتا بھی ہے، یعنی عطا عشق ہوتا ہے، عشق ملتا بھی ہے اور بقا عشق بھی ہوتا ہے، عشق باقی بھی رہتا ہے، اور فرماتے ہیں ارتقاء عشق بھی ہوتا ہے، عشق کے اندر ترقی بھی ہوتی ہے. اب اس کا آسان کیا ہے، یعنی اگر کسی کو اللہ کی محبت چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشقوں میں بیٹھے تو اس کو اللہ کی محبت مل بھی جائے گی، اور اگر کسی کو اللہ کی محبت حاصل ہے تو اس کو چاہیے اس محبت کی عبادت کرے تو وہ اس بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھے، تب کیا ہوگا، جو محبت ملی ہوئی ہے وہ محبت کی نعمت قائم رہے گی، اور اگر اس محبت کی نعمت میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ اس محبت کی نعمت میں ترقی ہو. اسی کو جو ہے وہ ابھی آسان کر دیا نا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ ہر تو عالم نہیں ہوتا، ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا. لہذا اللہ میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت ہی وہ چیز ہے کہ جن کی برکت سے عطا عشق بھی ہوتا ہے، بقا عشق بھی ہوتا ہے اور ارتقاء عشق بھی ہوتا ہے، یعنی عشق ملتا بھی ہے، عشق باقی بھی رہتا ہے اور عشق کے اندر ترقی بھی ہوتی ہے. لہذا وہ لوگ جو کہ عشق مل جائے اور اس کے پاس باقی بھی رہے لیکن اگر صحبت چھوڑ دیں، اللہ والوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں، تو وہ جو ترقی ہوتی ہے وہ ترقی تنزلی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کے جن خلفاء نے، جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی تھی، ان کو جن خلفاء نے حضرت کے انتقال کے بعد کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اس کو اپنا مصلح نہیں بنایا، یعنی اپنا شیخ اور مرشد اور پیر نہیں بنایا، فرمایا ان کے انتقال کے بعد وہ، حالانکہ حضرت نے ان کو مصلح بنایا تھا، مطلب یہ کہ تم اصلاح کرو، کر سکتے ہو اصلاح لوگوں کی، تو فرماتے ہیں وہ مصلح رہنا تو دور کی بات، صالح بھی نہیں رہے، اصلاح کسی کی کرنا خود تو دور کی بات، خود بھی نیک نہ رہے، خود کی کسی کو کیا نیک بناتے، خود بھی نیک نہ رہے، کیونکہ صحبت چھوڑ دی. یہ صحبت اتنی بڑی چیز ہے، لہذا یہ جو گڑبڑ کرتا ہے، لہذا کیا فرمایا کہ اللہ ہمیں وہ درد دینا، وہ درد دینا جو مسجد اور بازار میں برابر ہو، مسجد میں اور بازار میں برابر ہو، یہ تھوڑی اور جلوت میں اور خلوت میں برابر ہو، یعنی تنہائی میں اور لوگوں میں بیٹھا ہے، جیسے تنہائی میں ہو ویسے ہی لوگوں میں ہو، جیسا لوگوں میں ہو ویسے ہی تنہائی میں ہو، یعنی اس کی جلوت، اس کی خلوت ایک ہو، اس کا جو ہے مسجد اور اس کا بازار ایک ہو. میرے شیخ فرماتے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، کون یار، اللہ رب العزت کو، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمیں کو پوچھے جانا کیے ہوئے. یہ تھوڑی کہ بازار جائیں گے تو ہم اللہ کو بھول جائیں گے، یا ایئرپورٹ پر جائیں گے تو اللہ کو بھول جائیں گے، جہاز پر بیٹھیں گے تو اللہ کو بھول جائیں گے، جب کوئی عورت آئے گی دیکھا کوئی اور نہیں ہے تو اس میں اللہ کو بھول جائیں گے. کیا یہ کیسا بندہ ہے کہ جو اللہ اپنے مولا کو بھولتا ہے. لہذا سورج کے نکلنے کے دو اسٹیج ہیں، پہلا اسٹیج کیا ہے کہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے، سفیدی آتی ہے، اور پھر اس سفیدی کے بعد لالی آتی ہے، اس سفیدی کے بعد لالی آتی ہے، لال ہو جاتا ہے. یہ دو اسٹیج ہے، لہذا سلوک کا بھی یہی راستہ ہے. اور پھر تیسرا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ سورج اس میں سے نکل آتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں یہی چیز ہوتی ہے، تین اسٹیج ہوتے ہیں. پہلا اسٹیج کیا ہوتا ہے، یعنی تین اسٹیج آتے ہیں اس کے اندر. پہلا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ والے کے پاس آتا ہے سالک، جس سالک کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں راستے کو، سلوک کہتے ہیں راستے کو، اور سالک کہتے ہیں جو راستہ چلتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے جو چلتا ہے اس کو سالک کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں جب سالک اللہ والوں کے پاس آتا ہے اور سلوک کی ابتدا کرتا ہے تو پہلے اس کی جو نا سفیدی ہوتی ہے، اور وہ سفیدی کیا ہے کہ اس کو ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، ابابین میں، اشراق میں، چاشت میں، اور جو ہے ان چیزوں میں، یعنی مثبت عبادت میں وہ لگتا ہے، جس سے نور پیدا ہوتا ہے، جس سے نور پیدا ہوتا ہے. پھر اس کی جو دوسری ترقی ہوتی ہے، پھر جو دوسری ترقی ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنی حرام تمناؤں اور حرام خواہشات کو جب کچھ خون کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے. یہ دوسرا اسٹیج ہے. لہٰذا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سورج کی جب مشرق کا افق لال ہوتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ سورج نکلنے والا ہے. فرماتے ہیں کہ جس سالک کا دل اپنی حرام خواہشات سے، حرام تمناؤں سے، اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے جو اپنے خون کو، اپنے دل کو لال کرے، دل کے افق کو لال کرے، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے قرب کا سورج اس کے دل کے اندر طلوع ہونے والا ہے. اور جس کو یہ توفیق نہیں ہے تو یہ سورج سے محروم رہے گا، سورج سے محروم رہے گا. یہ جس کو یہ توفیق نہیں ہے وہ یہ سورج سے محروم رہے گا. تیر سے جو پہلے سے پہلے اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے، عبادت کے لذت جو اس کی روحانیت جو اتنے زمانے سے جو روح کو غذا نہیں مل رہی تھی وہ روح غذا کھاتی ہے. جب روح کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے پھر اس کے اندر یہ ہمت اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں اپنے مالک کو خوش رکھوں، ہر لمحہ اپنے مالک کو، اپنے پالنے والے کو خوش کروں، اور ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو، اپنے پالنے والے کو ناراض نہ کروں. پھر یہ پیدا ہوتی ہے. لہٰذا اسی وجہ سے وہ اپنی حرام خواہشات کا خون کرتا ہے. لہٰذا اس کو اپنے دل کا خون کرنا اور دل کے افق کو لال کرنا یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے قرب کا سورج طلوع ہونے والا ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آج تک کوئی مجنو نہیں بنا لیکن جب تک کسی مجنو کی صحبت میں نہ بیٹھا. یعنی اللہ کا عاشق کوئی نہیں بنا جب تک اللہ کے عاشقوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا. میرے شیخ فرماتے ہیں میری زندگی کا حاصل میری ریس کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری ریس کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. جینا مرنا کیا ہے؟ یعنی جس بات سے اللہ خوش ہو اس کام کو کرے تو یہ زندگی ملتی ہے، اور جس بات سے اللہ ناراض ہو اس پر عمل کرنا گویا کہ اپنی خواہش کو مار دیا، گویا کہ یہ مر گیا. یہ ہے مرنا. مرنے سے مراد یہ نہیں کہ گردن کاٹ دے، بلکہ یہ مرنا ہے میری زندگی کا حاصل میری زیز کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، ہم کو جانتے بھی نہ تھے کہ اللہ گناہ سے بچنے میں جو آپ اپنی محبت کا جو درد عطا فرماتے وہ کیا چیز ہے، وہ کیا درد ہے کہ ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم آپ کی حرام کی بھی باتوں سے عمل کریں. نماز پڑھنا آسان، ذکر کرنا آسان، تلاوت کرنا آسان، روزہ رکھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، اشراق پڑھنا آسان، لیکن جہاں نظر بچانے کے آئے ارے صاحب یہ بہت مل صاحب بڑا مشکل کام ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اللہ کی محبت کا درد نہیں ملا. کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کے اندر محبوب کو خوش کرنا یہ تو محبت کا یہ عروج ہے اور یہ تو محبت کا حاصل ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ جو اپنے محبوب کو ناراض کر دے؟ لہذا کیا فرمایا؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں پائے گا میرے دوستو، یہ ذکر یہ تلاوت یہ ہوگی لیکن بے مزہ ہوگی، بے مزہ. اسی لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ وہ بندہ لا یحبہ عبدا الا للہ، کہ وہ بندہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. ایمان کی مٹھاس یہ وہ خاص چیز ہے جو کہ ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں ملتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ملا علی تاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت وردا یعنی وارد ہے ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، کہ ایک مرتبہ ایمان کی مٹھاس جب دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر کبھی بھی وہ دل سے باہر نہیں جاتی. فرماتے ہیں ملا علی تاری آگے سسل لکھتے ہیں ففیہ اشارت الى بشارت حسن الخاتمہ، اس میں یہ اشارہ ہے، یہ نقطہ ہے کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس نے خاتمہ اس کو ملے گا. اتنی بڑی نعمت ہے. اب دیکھو اب رہی بات کہ آخر پتہ چلے اللہ والا کون ہے، یہ بھی ضروری ہے. اچھا میں نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن نہ معلوم تھا کہ آج ہی وعدہ پورا ہو جائے گا. اب دیکھیے اب شرطیں سنیے. اللہ والا شیخ کامل کی کیا پہچان ہے کہ کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے. ایک صاحب نے کہا، کافی پرانی بات ہے، مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب یہ جو آپ لوگ پیری مریدی میں ایک بات کہتے ہیں، پانی پلاؤ یار، کہ بس شیخ کی بات مانو. یہ کیا آپ جو ہے وہ پیر پرستی سکھاتے ہیں؟ پیر پرستی، یہ ایک اعتراض کا جواب آ گیا، گو کہ میرا قاعدہ ہے کہ میں اعتراض کے جوابات نہیں دیا کرتا، کیونکہ اعتراض جو ہے وہ ہمیشہ محبت کی کمی سے ہوتا ہے، لہٰذا جس کو محبت ہوگی اس کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا، اور اعتراض کس کو پیدا ہوتا ہے؟ جس کو محبت نہیں ہوتی. لیکن اگر الحمدللہ، لیکن اگر برسر ممبر مضمون میں آ جائے تو جواب بھی دے دیتا ہوں، وہ پھر انکار بھی نہیں کرتا، لیکن میرا معمول ہے کہ میں ایسے جوابات نہیں دیا کرتا، کیونکہ اعتراض کی وجہ محبت کی کمی ہے. جس کو محبت نہیں ہوتی اعتراض اسی کو پیدا ہوتا ہے، اور جس کو محبت ہوتی ہے اس کو کبھی اعتراض نہیں پیدا ہوتا، اس کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہر چیز محبوب چیز. لہذا اسلام پر بھی اعتراض انہی کو پیدا ہوتا ہے، علماء پر بھی اعتراض انہی کو پیدا ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی ہے. جس کو اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کو اعتراض نہیں پیدا ہوتا. خیر، میں نے کہا اچھا، کہتے تم کہ یہ تم لوگ جو ہے پیر پرستی سکھا دو، پیر کو خدا پیر کو پوچھتے ہو، پیر کو پوچھتے ہو. میں نے پوچھا اچھا بھائی کیا پیر جو ہے اس کو ہم خدا مانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اچھا چلو ایک مسئلہ حل ہو گیا نا، خدا نہیں ہے گویا پیر. اچھا پیر کو نبی کے برابر مانتے ہیں؟ ہاں نہیں، پیر کو نبی کے برابر بھی نہیں مانتے. اب انہیں کی زبان سے اگلوا رہا ہوں. تو میں نے کہا چلو نبی بھی نہیں ہے پیر. کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا پیر کو صحابی کے برابر مانتے ہیں؟ کہا نہیں، پیر کو صحابی بھی نہیں مانتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ندی کو نہیں دیکھا. ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، حضرت اگر کوئی شخص خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو کیا وہ صحابی کہلائے گا؟ حضرت نے فرمایا جی ہاں، لیکن خواب ہی صحابی کہلائے گا. کہ خواب میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تب میں نے کہا کہ دیکھو دنیا کے اندر ہر اللہ رب العزت نے ہم کو سکھایا کہ تم کسی سے نیک گمان کرو، نیک گمان کا حکم ہے. ظنوا بالمؤمنین، حدیث شریف میں بھی ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ نیک گمان کرو. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیک گمان کرتا ہے کل قیامت کے دن نیک گمان پر اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور اگر بدگمانی کرے گا، اگر بدگمانی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اس کی دلیل دینی پڑے گی کہ تمہارے پاس کیا دلیل تھی کہ تم نے اس سے بدگمانی کی، دلیل لاؤ. فرماتے ہیں کہ بدگمانی کرنا تو ایسا ہے مفت میں قیامت کے دن اپنے کو مقدمے میں پھنسانا ہے، اور نیک گمان پر مفت میں ثواب ہے، اور بدگمانی پر دلیل لانی پڑے گی، اور نیک گمان پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا مزے کرے. یہ بدگمانی کا بھی عجیب مرض ہے. ایک شیخ نے واقعہ سنا، میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کسی سے، یہاں تک کہ اگر کسی کو دیکھے بھی، گناہ میں بھی دیکھ لے، تب بھی اس سے کوئی تاویل کر دے، نیک گمان کر لے اس سے. تو اب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. اب انہوں نے ساحل سمندر پر دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس عورت کی گود میں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دور سے دیکھا، اور سائڈ میں ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے. تو اب ان بزرگ نے کہا تھا کہ دیکھو کسی سے بدگمانی کرنا، انہوں نے کہا دیکھیں حضرت یہ دیکھیے کیسے فحاشی کا زمانہ آ گیا، کہ یہ دیکھیے کھلم کھلا شراب کی بوتل، عورت ہے، عورت کی گود میں وہ آدمی لیٹا ہوا ہے، کیا زمانہ آ گیا، چڈی پہنے ہوئے ننگا، وہ آدمی نے صرف چڈی پہنی ہوئی تھی. کہا دیکھیے حضرت کیا زمانہ ہے. ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو کسی سے بدگمانی مت کرو، کیا پتا کیا بات ہو، بدگمانی مت کرو. انہوں نے کہا حضرت اسی پہ ایک بات یاد آئی کہ جب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تبلیغی جماعت کے حضرت جی سالس کہلاتے تھے، کراچی ایک مرتبہ آئے تھے، تو ان کے ساتھ گاڑی میں تشریف فرماتے تو گاڑی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو سینما کے سامنے گاڑی گزری، مکی مسجد سے نکلے تو سینما کے سامنے سے گاڑی گزری، تو وہاں نوجوان وغیرہ جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا پیچھے سے کہ حضرت دیکھیے نوجوانوں کو دیکھیے کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور حقارت سے یہ بات کہی. اب اللہ والوں کی دیکھیے نظر کیا ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ارے میاں ذرا اپنی آنکھیں کھولو، اگر آج جہاد فرض ہو جائے نا تو جن لوگوں کو تم کہہ رہے ہو نا یہ ایسے ہی لفنگے لچے، یہی سب سے آگے تم کو نظر آئیں گے، اور تم جو تم لوگ جو تسبیحاں کھینچتے ہو نا یہ سب سے پیچھے تم دبا کے بھاگ رہے ہو گے. یہ حضرت جی نے فرمایا یہ بات. لہٰذا اسی نے کہا کسی سے بدگماری نہ کرے, یہ پتا چلے گا. یہ تو اسی نے فرمایا لا شجاعت یا فتح قبل الحروب, جنگ کا پتا, جنگ جو ہے وہ مردانگی کا پتا اور لاف زنی اور ڈینگے مارنے کا پتا یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں چلتا, یہ میدان میں پتا چلتا ہے. زبان سے کہنے نہیں ہوتا کہ جناب جو خدمتوں میں حاضر ہے عمل سے پتا چلتا ہے. یہ زبان سے کہنا تو بڑے مزے کی بات ہے, اور جب کام کا وقت آیا تو تلاش کر رہے ہیں تو نظر بھی نہیں آ رہے, دوربین سے بھی دیکھا تو بھی نظر نہیں آئے, یعنی دوربین سے دیکھا تو مریخ سیارہ نظر آ گیا لیکن حضور نظر نہیں آئے. سیارہ جو مریخ سیارہ کتنا دور ہے وہ نظر آ گیا لیکن حضور نظر نہیں آ رہے. یہ ہوتی ہے زبان سے دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو عملی پاجامہ پہنانا, جامع نہیں پاجامہ, اس کو عملی کیسا جاؤں گی, عملی پاجامہ پہنانا یہ مردوں کا کام ہے. اس لیے جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے, خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے, اور جو زیادہ خدمت کو پیش کرے اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. جو چپکے سے کام کرنے والا وہ چپکے سے کام کر ڈالتا. تو اب ان بزرگ نے دیکھا, ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی کسی سے بدگمانی مت کرو. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا آپ لوگوں تو بس بدگمانی نے گمان کا کلمہ پڑھ لیا, وہ دیکھیے عورت ہے, وہ اس کی گود میں ننگا آدمی لیٹا ہوا ہے, شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے, اب ہم اپنی آنکھوں سے اور کیا دیکھیں کہ آنکھیں پھوڑ لیں گے. ان بزرگ نے کہا اچھا چلو قریب چلو. اب گئے تو دیکھا وہ جو عورت تھی وہ ایک بڑھیا تھی, ایک بڑھیا, اور اس کی گود میں نوجوان ایک لیٹا ہوا. اس بڑھیا سے جا کر پوچھا کہ اے بڑھیا کیا بات ہے, یہ تو کیا یہاں لیٹی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے ایسے, یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, سخت بیمار ہے اور ہم غریب ہیں, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, تو سب ایک چھٹی سے اس نے چھپایا ہوا ہے چھپانے کی چیز کو. اور جو ہے یہ جو پوچھا یہ کیا ہے, شراب کی بوتل؟ کہا وہ دوائی تھی, کوئی بوتل نہیں تھی تو یہ ایک بوتل ہمیں رکھی نظر آئی, اس میں ہم نے دوائی بھر لی. تب بس ان بزرگ نے کہا لو جی اب گو, اب وہ بغلیں جھانک رہے ہیں کہ کہاں سے بھاگے. اسی لیے کہا کہ جلدی سے بدگمانی مت کرو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ پتا چلے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی کیا پہچان, شیخ کامل کہ کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے, کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے یہ پتا چلے. تو اب اس کی شرطیں سنیے جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں. بیچ میں وہ بات بھی رہ گئی پیر پرستی والی بات کی, تو اس کا جواب کیا کہ نہ شیخ خدا ہے, نہ پیر خدا ہے, نہ رسول ہے, نہ نبی ہے, نہ صحابی ہے, بلکہ جس طرح ہم ایک انسان کے ساتھ نیک گمان رکھتے ہیں تو ہم نے اس سے یہ نیک گمان کیا کہ یہ اللہ والا ہے. تو جب ہم آپ دوسرے انسان سے ایک اللہ والے کا گمان کر سکتے ہیں تو اس سے کیوں نہیں کر سکتے نیک گمان؟ یہ کیا ہے کہ اسی کے پیچھے پڑ جائے, اے اللہ والے کا گمان کیا تو اس میں کیا وہ ہے کہ ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں؟ یہ نیک گمان کرتا ہے نا انسان, یہ سب یہ نیک ہے, تو ہمارا بھی اس سے یہی نیک گمان ہے کہ یہ گمان ہے کہ یہ اللہ والا ہے اور نیک آدمی ہے, اس نیک گمان پر کام ہوتا ہے. تو اب پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہی ہے کہ مسلمان ہو, وہ یہ پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ عقیدے کا درست ہو, گڑبڑ عقیدے کا نہ ہو, شرک کیا یا بدعتی یا جو ہے وہ کوئی ایسے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یا شریعت کے خلاف مسلک کے میں مبتلا ہو, شرکی مسلک میں نہ ہو, بلکہ جو ہے وہ عقائد درست ہو. اس کے دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ دین کا ضروری علم رکھتا ہو. عالم ہونا شرط نہیں ہے شیخ کے لیے, عالم ہونا یہ شرط نہیں ہے, بلکہ دین کا ضروری علم رکھتا ہو. ضروری علم کیا ہے؟ جیسے نماز روزے کے مسائل, یہ تھوڑی کہ وہ پیر صاحب کی طرح, ایک پیر صاحب تھے تو اب وہ نماز بھی پڑھاتے تھے, تو کسی نے ان سے مریدوں کے کہا کہ ابے تیرے تو پیر کو نماز بھی نہیں پڑھانی آتی. اب انہوں نے پیر سے جا کر کہہ دیا کہ صاحب یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں نماز بھی نہیں آتی تمہارے, تو آپ نماز پڑھائیے نا. اب وہ پیر گڑبڑا گیا, اس نے کہ نماز تو واقعی نہیں اس کو آتی تھی. اب اس نے کہا یار یہ تو عزت کا مسئلہ ہے, اب کیا کہ اس کو نماز کے وقت آیا, ظہر کی نماز کی قسمت تھی کہ ظہر کی نماز ملی اس کو, ورنہ پول زیادہ کھل جاتا. خیر لیکن اب پیر کو اپنا بھرم بھی رکھنا تھا, تب کیا ہوا کہ اب نماز پڑھاتا تو نماز میں کیا کرتا ہے دھک 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 ایسے اس نے کیا. اب نماز ختم ہوئی, وہ حیران کی یہ کیا, لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا. اس نے کہا اصل میں بات یہ کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو کعبہ شریف کے اندر ایک کتا جا رہا تھا, تو میں اس نے اس کو بھگایا, اس کتے کو بھگا رہا تھا میں. اس نے کہا پیر صاحب کی, دیکھا ہمارے پیر صاحب کی نظر کہاں تک ہے. ہمارے پیر صاحب کی نظر کہاں تک. اب تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. اب وہی جو آدمی تھا جس نے پہلے اعتراض مارا تھا اس نے کہا کہ ایک دن کہ صاحب بھائی میں آپ کے پیر صاحب کی بڑے بہت ہی پہنچے ہوئے آدمی ہیں, میں آپ کے پیر صاحب کی اور آپ سب ساتھیوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ضرور, کہا کیا کھلاؤ گے؟ کہا حضور بریانی کھلائیں گے اور کیا کھلائیں گے, کیونکہ پیر جو ہے وہ بغیر بریانی کے ٹلتا کب ہے, جان کہاں چھوڑتا ہے بغیر گوٹی کے. اور یہی لکھا رکھا ہے کہ بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا, بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. اگر مرغی ہے تو اس کا مطلب حضور آئے ہیں, اگر نہیں ہے تو اچھا میاں ہاں جاؤ جاؤ بس ٹھیک ہے. میرے شیخ کشمیر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک حضرت کے مرید تھے ہمارے پیر بھائی, تو وہ آئے. حضرت نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میرا مرغوں کی دکان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے مرغوں کو میرے آنے کی خبر مت کرنا. تو اس نے پوچھا کیوں حضرت, اس میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے, اب سنو بات کیا ہے. اسی وقت شیر پر میں یہ بات پیش کی کہ سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں, سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا ہے. کہتے ہیں کہ اب تو مرید جو ہے وہ ایک ایک مرغا لے کے جائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے, پیر کا جو ہے وہ بازار چمکے, اب تو پیر کا دسترخوان چمکے گا اور وہ سب مرغے لانے پڑیں گے. ایک اور پیر صاحب تھے وہ اپنے مرید کے گھر رہنے گئے, اب وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے, بڑے پریشان. کب تک کھلایا غریب آدمی, دو چار روز تو خوب مرغیاں ورغیاں بکرے شکرے جو کر سکتا تھا کھلایا, اب تنگ آ گئے, اب کہاں تک قرضہ کرے. تو اب اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا, بیوی نے کہا کہ بھائی اب تو میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ تو چکر بات ہے, کیونکہ عورتیں تو جلدی نہیں مانتی نا. تو اب اس نے کہا کہ بھائی اس کو بھگاؤ. اس نے کہا میں اب کیسے, میں تو پیر صاحب کو نہیں کہہ سکتا. کہا اچھا میں تجھے ترکیب بتاتی ہوں. اب اس نے ترکیب بتائی, اب وہ گیا اور پیر صاحب کے پاس جا کے رونے لگا, جھوٹا جھوٹا رونے لگا. اور روتے روتے کہنے پیر نے بتایا, پھوٹ پھوٹ کے آوازیں نکالنے لگا. تو پیر نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور بس کیا بتاؤں, مجھے بہت غم ہے. اس نے پوچھا کس چیز کا تجھے کیا غم ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے غم یہ ہے کہ آپ آئیں گے نہیں, اب آپ دوبارہ نہیں آئیں گے. اس نے کہا واہ یہ کیا بات ہوئی, تو اتنی محبت کرتا ہے اتنی خدمت کرتا ہے ہم کیوں نہ آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا ارے ہم ضرور آئیں گے. انہوں نے کہا نہیں حضور آپ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا بھائی کیا دلیل ہے, کیا وجہ ہے, کیسے نہیں آئیں گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ جائیں گے تو آئیں گے نا, آپ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے, آپ جانے کا تو نام لینے نہیں آئیں گے کیسے؟ تو لہذا دین کا ضروری علم ہو. اچھا تو وہ اب کیا کیا, اس آدمی نے دعوت کی, اب بریانی پکائی, تو اس نے کیا کیا جو پیر صاحب کی پلیٹ تھی تھال بنایا اور تھال میں اوپر تک چاول بھرے اور جتنی بوٹیاں تھیں وہ سب نیچے چھپا دی اور ایک بھی بوٹی نہیں, اور جو مریدین کو جو دیے اس میں سب میں ٹانگ نظر آ رہی ہے ایسے بوٹیاں سامنے, اور پیر کے پلیٹ میں ایک بھی بوٹی اور ٹانگ کچھ نہیں. اب تو پیر کو بڑا غصہ ہے, پہلے تو رکھا اس نے ادھر دیکھا سب کے تو سب کی بوٹیاں جھانک رہی ہے اور ادھر دیکھا تو ایک بھی بوٹی نہیں, اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ نالائک مردود تو مجھے جو ہے بھاوڑا معلوم ہوتا ہے, پتا یہ کیا بےہودگی ہے, تو نے ہم کو کیا سمجھ رکھا ہے, تو نے پیر کو بوٹی نہیں دی, بے شرم بےہودا تو گستاخ معلوم ہوتا ہے, نالائک ہے تو. تو اس نے کہا کہ اب مریدین کو بھی غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوئی, تم نے ہمارے پیر صاحب کو یہ کیا, ہم نہیں کھائیں گے تمہارا کھانا. اس نے کہا بھائی میری بات تو سنو ذرا. اس نے کہا دیکھو تمہارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے ان کو جو ہے کعبہ شریف کا کتا نظر آ جاتا ہے, اس کے بعد اس نے پیر صاحب کا تھال کھولا نیچے یوں ہٹایا تو دیکھا نیچے بوٹیاں تھی, اس نے کہا ان کو یہاں سے کعبہ شریف میں کتا نظر آ جاتا ہے لیکن تھال میں نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی. تو لہذا وہ دین کا ضروری علم میں رکھتا ہوں, ضروری علم, عالم ہونا شرط نہیں ہے کہ پورے جو ہے درس نظام ہی پڑھا ہوا, یہ ہونا شرط نہیں ہے, لیکن دین کا ضروری علم رکھتا ہوں. کتنی ہو گئی, تین شرطیں. نمبر چار متبع سنت ہو, سنت پر عمل کرتا ہوں, گر ہوا میں اڑتا ہو رات دن, گر ہوا میں اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گر, جو سنت کے خلاف چلے وہ شیطان ہے. چاہے عورتیں بے پردہ آتی ہو, اب ایک عورت آئی تو برقعے میں, تو اس نے کہا کہ یہ کیا, میں تجھے پہچانوں گا کیسے, پردہ ہٹا, کل قیامت کے دن میں تیری تجھ کو بخشواؤں گا کیسے, تیری نجات کیسے کرواؤں گا. تو میں ایک مولوی صاحب نے واقعہ سنایا, انہوں نے کہا ایک وہاں پہ ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب چہرہ کھلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے، کپڑے اتروا کے دیکھ لو. اگر پہچاننا ہے تو صحیح سے پہچانو، جیسے وہ پیر صاحب کی مٹھی بلی تو اگر پہچاننا ہے تو صحیح سے پہچانو. تو یہ نہیں، سنت کے خلاف نہ کرے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پردہ کیا کہ نہیں کیا، بتائیے صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا. اب یہ پیر جو ہے، اب یہ جو پیر کہتا ہے صاحب چلا دو یار، وہ میں نے ہاں وہ میں نے خود ہی چلوایا، چلواتا ہوں نا، وہ بیٹھے ہوتے نا پیچھے ذرا. اب جو پیر جو ہے وہ پیر عورتوں سے پردہ نہ کرے، تو میرے دوستو غلامی تو پیری جو ملے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گی. اب اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کرتا تو یہ پیر نہیں ہے بلکہ یہ پیر ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے، بلکہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے جوتے لگائے جائیں خاص مقام پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پردہ کیا. اور عورتیں، آپ نے فرمایا جب بیعت کا وقت آیا، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ آپ عورتوں نے کہا کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، تو آپ نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں سے مسافہ نہ کرے، اور پیر صاحب جھپیاں ڈال دیں، مسافہ نہیں پھر وہ جھپیاں ڈالتے ہیں. پنجاب میں تو عجیب تماشا ہوتا ہے. اور پھر اور اگر جھپی ڈالنے کے بعد اور مرد بھی ہیں، یعنی شوہر بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، وہ آئیں گے کسی کو نہیں دیکھیں گے، سیدھا عورت کے لیے پڑ جائیں گے اور ماتھے پہ چما لیں گے، تو سب کہیں گے بھائی یہ تو بڑی متبرک ہو گئی. جیسے حیدرآباد کا واقعہ ہے، ہندوستان میں حیدرآباد کا، کہ ایک پیر صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ گھر کی عورتیں بھی تھیں اور آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، میاں بیوی بھی وہ اور بھی عورتیں تھیں، تو پیر صاحب کو اچانک جوش اٹھا، ایک عورت بیٹھی تھی اس کا ہاتھ چوم لیا، جوش اٹھا. بس عورت مرد بھی کیا اللہ پناہ میں رکھے، عقل ماری جاتی تھی. تب اس نے کہا کہ ہائے تو تو بڑی متبرک ہو گئی، اب میں تجھے کیسے ہاتھ لگاؤں گا. پیر صاحب نے تجھ کو ہاتھ لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ جہلیت سے بچائے میرے دوستوں. اب دیکھیں کیسی عجیب منحوسیت کی باتیں ہیں یہ سب. ہمارے بزرگوں نے تو پردہ کیا ہے. یا عورتیں تو دور کی بات ہے، عورتوں سے تو سبھی پہ احتیاط کرتے ہیں، لڑکوں سے بھی احتیاط کی ہے، لڑکوں سے بھی احتیاط کیے. جس کو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ لڑکوں کو جن کے داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، سر سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ ان سے کوئی اعلان کروانا بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ ان سے کوئی کتاب پڑھوانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ فضائل اعمال ہی ہو. یہاں تک کہ ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، ان کو مسجد میں اعتکاف بھی جائز نہیں ہے، اعتکاف بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے ان کو جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو چھوٹی عمر کے. یہ اتنی احتیاط کی باتیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے احتیاط کی ہے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے، کتنے بڑے متقی، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کی اماں سے امام صاحب نے شادی بھی کی تھی، یعنی امام محمد ان کے سوتےلے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی فرماتے ہیں کانا سبیہن، وہ بہت خوبصورت اور چمکدار تھے، زیادہ ان کو جو پیچھے بٹھاتے تھے. لیکن ایک دن جب چراغ کے اندر ان کی داڑھی دیکھی، تب ان کو کہا کہ اے محمد اب تم سامنے آ جاؤ، یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا تقویٰ. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ مولوی شبیر علی صاحب حضرت کے بتیجے، ایک دفعہ ایک لڑکے کو حضرت اوپر بالا خانے میں تھے، ایک لڑکے کو بھیج دیا کسی کام سے، بس حضرت اس وقت کسی کام میں مشغول تھے، جیسے ہی دیکھا فوراً نیچے اتر آئے اور فرمایا مولوی شبیر علی ہماری تنہائیوں میں کسی امرت کو، کسی لڑکے کو مت بھیجا کرو. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ مجھ کو حکیم الامت اور مجدد الملت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ میرے اس عمل سے سبق حاصل کریں، اس کو معمولی نہ سمجھے. لہذا یہ جو ہماری احتیاطیں ہمارے بزرگوں نے کی ہے، یہاں تک کہ دیکھ لیجئے جمعرات کو مدنی مسجد گھسنے، رات کو عشاء ہوئی ڈنڈے لے کے باہر، بلکہ اب تو سنا ہے گھسنے بھی نہیں دیتے، اب تو گھسنے بھی نہیں دیتے. کیا بات ہے، یہ احتیاط کرتے ہیں. جو بزرگوں کے طریقے پر چلے گا میرے دوستو، وہی منزل پائے گا، وہی اللہ کی محبت پا سکتا ہے، اور جو بزرگ کے خلاف چلے گا وہ ہرگز نہیں پا سکتا. یاد رکھنا ان باتوں کو معمولی نہ سمجھے. جن لوگوں نے بے احتیاطی کی، پھر ان سے وہ کام ہوا کہ زندگی بھر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، زندگی بھر مقطع چکتا صورتوں کے ساتھ منہ کالا کیا، پھر اس کے بعد پریشان کیا ہے، یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہو کیا گیا. جب اللہ نے منع کیا کہ لا تقربوا، کہ گناہ کے قریب بھی مت رہو، پھر کیوں رہتا ہے؟ تو بات ہو گئی نا. تو چوتھی بات کیا ہے کہ سنت پہ عمل کرتا ہوں, متبع سنت ہو. چار باتیں ہو گئی کہ متبع سنت ہو, اور نمبر پانچ کہ وہ بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا ہو. یہ نہیں کہ خود بخود پیدا ہو گیا ہو کہ جی ہمیں وہ نسبت حاصل ہے, وہ ایسی وہاں سے چھلانگ مار کے پیچھے سے پہنچ گیا کہ جی تمہارے ابا کا کیا نام نا, ہمارے ابا کا مت پوچھو, ہمارے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے جو تھے نا وہ ہماری اما سے ملنے آئے تھے, اسی نتیجے میں ہم پیدا ہو گئے. یہ بھی کوئی پیدائش ہے, طریقہ ہوتا ہے پیدائش کا بھی, ابا کا نام بتانا پڑتا ہے. یہ تھوڑی کہ چھ سلسلے چھوڑ کے پرانے سلسلے بتاتے تھے وہ آئے تھے. جیسے ایک جو ہے وہ ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا, کہہ رہا تھا میں شیر ہوں, شیر کا بچہ ہوں میں. تو مجلس سے کسی نے کہا کہ حضور گستاخی معاف, ایک بات تو بتائیے کہ شیر گھر آیا تھا یا اما جنگل گئی تھی؟ کیا باتیں کرتے بےہودا کی. لہٰذا یہ جو کہے کہ ہماری نسبت وہاں, ایسا نہیں, نسبت بتاؤ صحیح سے نسبت بتاؤ. جیسے ہمارے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرماتے بھی ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ حضرت مولانا شاہ ابرا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ ان کی صحبت میں حضرت جب یہاں تشریف لاتے تھے حضرت خود میں نے صحبت اٹھاتے دیکھا. اور حضرت اللہ ابرا الحق صاحب وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ, وہ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, اور وہ شاہد الرحیم صاحب ولاتی شہید رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ. اس طرح یہ سلسلہ چلا رہا ہے. یہ تھوڑی بیچ میں چھلانگ مار کے پہنچ گئے کہیں سے کہیں. یہ ایسے چھلانگ بچو چھلانگو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دادا وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ بھی دکھائے گا. زندہ شیر چاہیے, زندہ شیر سے صحبت اٹھائیے. ہو گئی نا پانچ, اور نمبر پانچ باتیں ہوگی. اور چھٹی بات یہ کہ شیخ کی طرف سے اس کو اجازت بھی ہو. اور اجازت کے معنی وہ نہیں ہے جیسے ایک صاحب تھے ان کے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت ان کو اسٹیشن پہنچانے گئے تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اجازت ہے؟ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی اجازت ہے, مطلب یہ تھا کہ میں ٹرین میں بیٹھ جاؤں. اب انہوں نے جا کے مشہور کر دیا کہ جی میں بھی اجازت یافتہ ہوں. یہ اجازت نہیں ہے. اسی لیے آپ بزرگوں کیا کرتے ہیں کہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ بھائی میں فلاں فلاں کو میں اجازت بیعت دیتا ہوں اور اصلاح کرنے کی اجازت دیتا ہوں. یعنی اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ مخلوق خدا کو اللہ کی محبت کی بات سکھا سکے اور لوگوں کو اس سلسلے میں داخل کر سکے. یہ لکھ کر دیتے ہیں بزرگ. یہ اب سلسلہ ہے اس لیے کر دیا, ورنہ چنٹ بازی شروع کر دیتے ہیں نا لوگ. اور یہ کتنی ہو گئی؟ چھ شرطیں ہو گئی. اچھا یہ چھ شرطیں تو اب اس کے اندر دیکھیے آپ نے. اب یہ صرف اس کی ذات کے اندر ہے. تو کسی نے وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب بس تم شیخ کی بات مانو, بس یہ کیا بس اس کی بات مانو, اور یہ کیا تم نبی کی نہ مانے اور شیخ کی مانے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اب شرطیں سنو کہ کس شیخ کی بات ماننے کو کہا جا رہا ہے, کس شیخ کی بات ماننے کو کہا جا رہا ہے یہ بھی تو سنو. یہ تھوڑی کہ ہر منہ اٹھائے جس کو جو ملے اس کی بات مانو. چھ شرطیں تو اس آدمی کے اندر ہونی چاہیے. نمبر ایک مسلمان ہو, نمبر دو عقیدے کا درست ہو, نمبر تین متبع سنت ہو, نمبر چار دین کا ضروری علم رکھتا ہو, نمبر پانچ یہ کہ وہ کسی کا صحبت یافتہ ہو, نمبر چھ شیخ نے اس کو اجازت بھی دی ہو, اور نمبر سات یہ کہ اس زمانے کے انصاف پسند علماء اس کو اچھا سمجھتے ہو. یہ بھی شرط ہے, ساتویں شرط. ورنہ جس سے علماء دور بھاگتے ہوں تو اس کا مطلب دال میں کالا ہے, کیونکہ علماء کے پاس علم کی روشنی ہے. اب علماء سمجھ کے نہ آتے ہو پاس تو اس کا مطلب یہ گڑبڑ ہے, کیونکہ یہی بات مشہور کی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی شریعت کا راستہ ہو رہا ہے, طریقت کا راستہ ہو رہا ہے. نعوذ باللہ, بےہودا کہیں کے کہتے ہیں کہ وہ مولوی سے شیخ تھے اللہ والے, تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا یہ راستے کرتے ہو, ہم تو ایسے پہنچاتے ہیں بندے کو, ادھر ایک ڈھولک کی تھاپ ماری, بس تھاپ مارتے ہی بندہ عرش اعظم پہ پہنچ جاتا ہے. یہ تم کیا ذکر تسبیح اور یہ نماز پڑھو روزہ رکھو سنت پہ عمل کرو, ہم تو ایک تھاپ میں بندے کو اوپر تک پہنچا دیتے. تو اس زمانے کے انصاف پسند علماء, دیکھو اس میں ایک قید بھی ہے, یہ بشرط شے ہے اور مقید بھی ہے. انصاف پسند علماء اس کو اچھا سمجھتے ہوں اور علماء بھی اس کے پاس آتے ہوں. میرے شیخ فرماتے ہوں کہ جس شیخ کے پاس سارے کنجڑے کسائی سبزی والے اور آلو بیچنے والے گوشت بیچنے والے ہوں تو اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے یہ, اور سارے ہجڑے جمع ہو جہاں پہ ہجڑے, یہ دال میں کچھ کالا ہے جہاں علماء نہ آتے ہو, کیونکہ علماء کے پاس علم کی روشنی ہے. علم کی تاش مار کر دیکھتے ہیں کہ یہ سنت اور شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں. دادا جہاں علماء نہ آتے ہو ضرور دال میں کچھ کالا ہے, گڑبڑ ہے وہاں پہ. سات شرطیں ہو گئی, یہ سب اس آدمی کے اندر. اب آپ دیکھیے, اب یہ اسے مل رہا ہے. اب ملتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو اور روز بروز اور دنیا کی محبت میں روزانہ جو ہے وہ کمی ہوتی رہے. جب جب ملاقات ہو دنیا کی محبت میں کمی اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہو, یہ اس کے یہ بھی شرط ہے. اچھا ایک اور بھی شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کے بیٹھنے والوں کی بیٹھنے والے جو ہوں اکثر کی حالت نے سنت اور شریعت کے مطابق ہو. اکثر کی حالت, اور اکثر کس کو بولتے ہیں؟ اکثریت کہتے ہیں کہ جو دو تہائی, کہتے ہیں نا اکثریت سے ووٹ جیت گئے, دو تہائی کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے پارلیمنٹ میں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر دو چار گندے انڈے نکل آئے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ باس بیٹھنے والے داڑھی نہیں ہے, شریعت کے مطابق نہیں ہے, سنت کے مطابق لباس نہیں ہے, شلوار ٹکنوں سے نیچے ہے, تو اگر دو چار ایسے ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اکثر کی حالت یعنی 70% کی حالت بہتر, یعنی دو تہائی یا 70% کی حالت اچھی ہو. اگر 20-30% کچھ گندے انڈے ہو تو وہ یہ ہے کہ سب ابھی چکے نئے ہیں ذرا گھوڑوں میں ابھی آئے ہیں تو وہ ابھی چال سیکھیں گے تو وہ بھی چال سیکھ جائیں گے اور گھوڑے کی طرح تیز رفتار اور خوش رفتار گھوڑے کی طرح وہ بھی دوڑنے لگیں گے ابھی. لہٰذا اگر دو چار گندے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ اکثر کی حالت اچھی ہو. لیکن اگر اکثر کی حالت جو ہے کوئی سگریٹ چل رہی ہے اور جو ہے وہ پینٹ اور پتلون اور خلاف سنت لباس اور خلاف سنت کام کرنا, تو اس کا مطلب یہ پیر بھی گڑبڑ ہے. کیونکہ شاگرد جس کے گڑبڑ ہے یہ دلیل پیر بھی گڑبڑ ہے. جیسے جو ہے ایک حکیم صاحب تھے, اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں قبرستان نظر آیا تو حکیم صاحب نے جلدی سے کیا رومال سے چہرہ چھپا لیا. تو اس نے کہا شاگرد نے, حضور یہ کیا بات؟ اس نے کہا کہ بھائی اصل میں یہاں جو رہنے والے اکثر جو ہے نا وہ میرے ہی ہاتھوں سے تشریف لے گئے یہاں پہ, تو میں نے منہ چھپا لیا کہ بےچارے کو دیکھ کر تکلیف نہ ہو کہ سالہ مرنے کے بعد بھی پہنچ گیا. تو پتا چلا اکثر کی حالت اچھی ہونی چاہیے. اگر کچھ دو چار گندے انڈے ہو اس سے کوئی حرج نہیں ہے, اس سے اس شیخ کی ولی ہونے میں اور شیخ کامل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور پھر اچھا اب یہ شخص اس کے پاس بیٹھے تو روزانہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو اور دنیا کی محبت میں کمی ہو. اب یہ شرطیں ہو گئی نا. اب ان شرطوں کے بعد اگر اس آدمی جو ان شرطوں کو جانچ لے اور پرکھ لے, اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ اگر ایسا آدمی تم کو ملے تو اس کے پاس اس کی تم بات مانو, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ آپ بتائیے, آپ فیصلہ دیجئے, جس آدمی کے اندر یہ تمام شرطیں جمع ہو جائیں گی بتاؤ وہ آدمی ہوگا کہ آدمی کیسا ہوگا؟ آدمیت کے عروج پر ہوگا وہ آدمی. جس کے اندر یہ شرطیں جمع ہو جائیں سوچو وہ کیسا انسان ہوگا. جس کا اور دوسری بات یہ کہ وہ خود بھی گناہ سے بچتا ہو اور اپنے دوستوں کو بھی گناہ سے بچنے کی تلقین کرتا ہو. یہ نہیں کہ اگر دیکھے کہ اور اچھا شیخ بھی ایسا ہونا چاہیے, شیخ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی مریدوں کی اصلاح میں کوتاہی نہ برتے. کہ جی دیکھا اچھا چلو یار اب کیا کریں, سیٹ صاحب ہیں, اگر سیٹ صاحب کو ہم نے کچھ کہا تو ناراض ہو کے چلے جائیں گے, چندہ بند ہو جائے گا. ایسا نہیں, بلکہ سیٹ ہو یا سیٹ کا باپ ہو, بادشاہ ہو یا بادشاہ کا باپ ہو, جس کو بھی ہو تو اس کی غلط بات کو برداشت نہ کرے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کی اصلاح کرنے کے اندر ذرا بلڈ پریشر کا لیول چیک کر لے, شوگر کا لیول چیک کر لے, ایسا نہ ہو شوگر ہائی ہو یا بلڈ پریشر لو ہو یا جو ہے وہ دوسرے طرف دیکھ لے یا خون کی کمی ہو تو پتہ چلا آپریشن مارا سارا خون نکل گیا تو مر ہی گیا وہ. ہاں پہلے اس کا شوگر لیول اور بلڈ لیول اور بلڈ پریشر یہ تمام رپورٹیں چیک کر لے اور اللہ کی محبت سے اتنی لگائے کہ پھر اللہ کی محبت دے کر اس کو بھیج کر لے, پھر جو چیرہ لگائے گا وہ سب برداشت کرے گا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے شیخ کامل کی پہچان میں کہ اس کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک, دین جو ہے انبیاء جیسا ہونا چاہیے, یعنی اللہ کی مرضی پر عمل کرنے میں مخلوق میں کوئی ہو, ساری دنیا کا بادشاہ ہو, کتنا ہی حسین ہو, سورج ہو, چاند ہو, مال و دولت ہو, کسی کو خاطر میں نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کرے. گناہ سے بچنے میں بھی کسی کو خاطر میں نہ لائے اور بس گناہ سے بچنے میں اپنی جان کی بازی لگا دے. دین ایسا ہونا چاہیے اس کا, نمبر ایک. اور نمبر دو, یہ دین انبیاء جیسا اور معالجہ یعنی علاج کرنا یہ اطباء جیسا. یہ نہیں کہ ایک جو ہے شربت بنایا ایک شربت بنایا اور جو آیا اسی کو سرپرش وہ شربت گزر دیا، جو آیا اس کو یہ ذکر نہیں، بلکہ ہر ایک آدمی کے حساب سے کسی کو ذکر زیادہ بتائے گا، کسی کو کم بتائے گا، کسی کو جو ذکر بالکل نہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، کسی کو کہے گا تم سیب کھاؤ، کسی کو کہے گا بس تم گناہ سے بچو، ہر ایک کا معاملہ جدا جدا ہوگا. جیسے میرے ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، وہ خود انہوں نے دو پیر بھائیوں کا واقعہ سناتا ہوں. اب دیکھو میرے شیخ کا واقعہ، ایک پیر بھائی نے کہا کہ میں نے شیخ کو لکھا، حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم روزانہ 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 300 مرتبہ اللہ کا ذکر کرو، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف. تو کہتے ہیں میں نے حضرت کو خط لکھا، کہا حضرت جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا ذکر لکھا کہ اتنا ذکر کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا 100 مرتبہ کر دو. خط لکھا جواب کہ 100 مرتبہ ذکر کر دو اور اطلاع کرو. اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت اب بھی میرے جو یہ بوجھ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا آدھا کر دو، آدھا کر دو، یعنی 50-50 مرتبہ کر دو اور اطلاع کرو. اس نے کہا کہ حضرت اب 50-50 کرتا ہوں، اب بھی بوجھ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا اب دیکھیے اب کیا کریں. حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، ذرا دیکھو کتنا ذکر کرنے سے تم کو بوجھ ہوتا ہے اور کتنا ذکر تم بغیر بوجھ کے سہولت سے کر لیتے. اس نے لکھا کہ حضرت 33-35 مرتبہ کرتا ہوں نا تو اس سے طبیعت میں بشاشت رہتی ہے، نشاط رہتا ہے اور بوجھ نہیں محسوس ہوتا. تب حضرت نے فرمایا بس ٹھیک ہے تم 33-35 مرتبہ کر لیا کرو. یہ فیصلہ کیا، ایک تو یہ حال. اب دوسرا سنیے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت خود واقعہ سنا رہے ہیں، یہ دونوں نے خود سنایا. انہوں نے حضرت خط لکھا کہ حضرت میں شیخ الحدیث بخاری شریف پڑھاتا ہوں، ترمذی شریف پڑھاتا ہوں اور اصول شاشی پڑھاتا ہوں اور کنز کی پڑھاتا ہوں اور ناب وغیرہ کئی کتابیں، اور رات کو 12-12 1-1 بجے تک مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو جب ذکر کرتا ہوں طبیعت میں بہت بوجھ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ اب وہاں سے جواب آئے گا اچھا بھائی تم ذکر تھوڑا کر لو. اب لیکن جواب کیا آیا سنیے، اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں شیخ کو جو ہے نا وہ مدبر اور بہت ہی فہیم ہونا چاہیے. شیخ نے جواب لکھا کہ میاں جب تم 6 گھنٹے مطالعہ کر سکتے ہو تو جو ہے آدھا گھنٹہ ذکر کیوں نہیں کر سکتے، یہ بتاؤ یہ کیا نفس کی چکر بازی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے خط پڑھا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور واقعی ذکر کرنے میں کوئی بوجھ نہیں تھا، بس نفس جو ہے وہ ذرا سہولت چاہتا تھا، یہ نفس کی سہولت. اور شیخ جو ہے سیدھا دکھتی رکھتے کو پکڑ لیا، نفس کو لائے پکڑ لیا کہ جب تم جو آدمی 6 گھنٹے مطالعہ کر سکتا ہے وہ آدمی آدھا گھنٹہ ذکر کیوں نہیں کر سکتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، بس فوراً پکڑ لیا. تو کیا پتا چلا شیخ ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو بھی ذکر کر کے اس کو بھی کم کر دیا، ہر ایک کو ایک ہی ڈنڈا لیا جو آیا اسی ڈنڈے سے ٹھکائے لگائے سب کو واصل باللہ بنا دیا، ایسا نہیں. ہر ایک کے ساتھ جدا جدا معاملہ کرے، اس کی جیسا معاملات ہو، جیسی صحت ہو، جیسا وہ سب کرے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب ذکر کرتا ہوں نا تو مجھے روشنی نظر آتی ہے اور نور نظر آتا ہے. اب حضرت نے وہ خط پڑھا اور حاضرین کو پڑھ کے سنایا کہ ایک صاحب نے خط لکھا ہے کہ روشنی نظر آتی ہے اور مجھے بہت نور نظر آتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اب یہ منتظر ہوں گے کہ میں ان کو خلافت نامہ لکھ کر دوں گا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایسا جواب لکھوں گا کہ ان کے ابا جان کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور حضرت کا جواب لکھ کے دیکھیے، حضرت نے لکھا کہ آپ ذکر فوراً موقوف کر دیجئے، ذکر کو ملتوی کر دیجئے، آپ ذکر مت کریں، روزانہ سیب کھایا کریں اور روزانہ 6 گھنٹے سویا کریں اور صبح صبح ہری ہری گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلا کریں، کیونکہ آپ کے دماغ میں خشکی پڑ گئی ہے، اور دودھ اور بادام کھایا کریں. دیکھا آپ سر یہ کیا ہے، یہ جب تک شیخ کامل نہ ہوگا اور بہت اللہ والے کی صحبت میں نہ ہوگی یہ کوئی بات بتا نہیں سکتا. یہ وہ تو کہے گا بڑی خوشی کہ اب حضرت فرماتے ہیں خوش ہو رہیں گے اب یہ فرا خلافت نامے کا آئے گا، فرماتے ہیں میں بھی ایسا علاج کروں گا کہ پتا چلے گا. یہ اللہ والوں کی نظر ہے میرے دوستو. تو اور دو بات ہو گئی کہ وہ ہر ایک کے ساتھ جدا معاملہ رکھے، اور تیسری علامت کیا ہے کہ داروگیر ان میں محاسبہ اور داروگیر یہ بادشاہ جیسی ہونی چاہیے، یعنی جب کسی کی پکڑ کرے تو اس کو بھاگنے نہ دے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں شیخ کو ذرا ہوشیار ہونا چاہیے، بالکل مادھو نہیں ہونا چاہیے شیخ کو. کہ مرید نے کہا کہ حضور ایسا، ہاں جی بہت اچھا ایسا ہے، مرید نے کہا جی حضور ایسا، ہاں جی بہت اچھا ہے، فرماتے ہیں اتنا بھی اللہ والا نہیں ہونا چاہیے، شیخ کو ہوشیار ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ المومن لا یخدع ولا یخدع، کہ نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا تھا صحابہ نے روم کے دربار میں جا کر کہ امیر المومنین تمہارا کیسا ہے, تو بس دو جملوں میں کہا لا یخدع ولا یخدع, یعنی نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے. تو وہ قیصر نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ آدمی جس کے اندر دو صفت ہے, اس سے اس کے دین اور اس کی دنیا کا پتہ چلتا ہے, اس کا دین اتنا زبردست ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور اس کی دنیا اتنی عقل اتنی اس کی زبردست ہے کہ اس کسی سے دھوکہ بھی نہیں کھاتا. اور فرمایا کہ جس کی وہ ایک بار کافر کہہ رہے کہ جس کے اندر دو یہ نعم صفت جمع ہو جائے اس کو حد حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرے. یہ روم کے بادشاہ نے کہا یہ بات. تو یہ مومن کی یہ تھوڑی یہ کہا, جیسے وہ ایک بزرگ تھے بہت سادہ, بعض بزرگ سادگی ہوتی ہے, ملا جیون رحمتہ اللہ علیہ تھے, ان کا عجیب واقعہ, وہ بہت سادہ تھے کہ سیلاب آیا جونپور کے اندر, سیلاب آیا میرے شیخ نے واقعہ سنایا. تو اب لوگ آئے, اب ان کو لوگ کھیلتے تھے ان سے, یہ بےچارے سادہ مزاج کے, تو وہ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ حضور سیلاب آیا, مچھلیاں کھیتوں میں گنے کے کھیتوں میں گھس آئیں اور سارا جو گنے کے کھیت سے جو گنے تھے سب رس چوس لیا. تو حضرت رونے لگے کہ اللہ مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو گیا. تو اب روتے لگے تو حضرت نے لوگوں نے کہا کہ حضور پریشانی کی بات نہیں ہے, جب مچھلیاں واپس جانے لگی تو وہ پخانہ کرتے ہوئے گئی اور پخانے میں جو ہے ان کے پخانے کی جگہ شکر کی ڈلیاں نکلی اور شکر تیار نکلی. بس حضرت ہنسنے لگے خوش ہو گئے. اللہ والے کے پاس کی عجیب عجیب شان ہوتی ہے, لیکن ایسے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے تو بزرگ ہوتے ہیں لیکن کسی کو بزرگ بنا نہیں سکتے. یہ بتا دو, بزرگ وہی بنا سکتا ہے جو ذرا, اس لیے کہتے ہیں کہ شیخ کو ذرا کڑیل بھی ہونا چاہیے, کچھ کھڑکھڑاتا بھی ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ بس جو سنا جی بہت اچھا, اتنی تواضع کرے کہ کچھ نہیں. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیخ کا تکبر اور دکھانا یہ مرید کے تواضع سے افضل ہے, اور شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے افضل ہے. یہ تھوڑی کہ شیخ جو ہے بالکل ایسے متوازے بیٹھے اور مرید جو ہے وہ ایسے شان سے بیٹھا ہوا ہے, نہ ایسے بیٹھے کہ کسی کو اپنے بادب بٹھائے اور حرکت نہ کرنے دے. یہ سب بزرگوں نے باتیں لکھی, یہ سب باتیں, یہ ادب کی چیزیں, یہ سب ادب کی چیزیں اس میں. اور اچھا اس میں ایک بات اور ہے, حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جو شرطیں جس آدمی میں جمع ہو جائے یہ شرطیں, پھر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اور جو کہے اس پر عمل کرو. تو حضرت نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس میں یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ ولی اللہ بھی ہونا چاہیے, فرمایا کہ ولی اللہ ہونا شرط نہیں ہے, اس شخص کا ولی اللہ ہونا یہ شرط نہیں ہے. اگر ہاں کیا ہو فن جانتا ہو, بس فن سے واقفیت ہے اس کو. ہاں اگر ولی اللہ ہوگا تو اس میں برکت زیادہ ہو جائے گی, اگر ولی اللہ ہوگا تو برکت ہو جائے گی. ورنہ اگر جو آدمی شرطیں یہ ہو جائیں, فن جانتا ہو, جس سمجھتا ہو کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, تو وہ اس کر لے کر لے تو اس کی صحبت میں جو بیٹھے گا انشاءاللہ ولی اللہ بن جائے گا. اس کی صحبت میں بیٹھنے والا تو ولی اللہ بن جائے گا, ضروری نہیں ہے خود بھی ولی اللہ بن سکے, اس کی صحبت میں بیٹھنے والا ولی اللہ بن جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یہ شرطیں ہمیں اچھی طرح یاد رہیں, اور بس یہی ہے میرے دوستوں, جس یہ شرطیں دیکھ لے, یہ دیکھ لے, اور جس میں یہ شرطیں جمع ہو جائے پھر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے, پھر کیا ہوگا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اور جو بات کہے اس پر عمل کرے, جس چیز سے منع کر دے اس سے منع ہو جائے. یہ مت کہے اب جو جس آدمی میں اتنی شرطیں ہوگی, میں خود سوچو ایسا آدمی ملنا, میں نے ان صاحب سے کہا بتاؤ یہ شرطیں جس آدمی میں ملیں گی کیا ایسا آدمی ڈھونڈ رہا اتنا آسان ہے؟ کہتے ایسا آدمی تو ملنا بہت مشکل ہے. میں نے کہا اگر مل جائے, کہا تو اس کے مل جائے, تو کہنے لگے واقعی اگر مل جائے تو اس کے پاؤں دھو دھو کے پیے تو اس کی محبت کا, اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے. اچھا بھائیو رک جائیے, آپ لوگ نماز کا جو ہے اس کو یاد کرا دیجیے, نماز کا یاد کرا دیجیے.